وہ ناول برستی لکیریں، یہ ناول چھ کیسٹ اور سات سلسلوں پر مشتمل ہے. نمبر ایک موت کی آہٹ، تین کیسٹ پر. نمبر دو دوسرا رخ، تین کیسٹ پر. نمبر تین چٹانوں کا راز، تین کیسٹ پر. نمبر چار ٹھنڈا سورج، پانچ کیسٹ پر. نمبر پانچ پلا سے گم شدہ، چار کیسٹ پر. نمبر چھ آگ کا دائرہ، چار کیسٹ پر. اور نمبر سات برستی لکیریں، چھ کیسٹ پر. مصنف جناب ابن صفی بی اے
جسے محمد اظہر پیش کر رہے ہیں اور جسے جناب ابن صفی بی اے نے تحریر کیا ہے. کیسٹ نمبر ایک شاید اے یہاں سے سماعت فرمائیے. جو اس کی حالت بہت ابتر تھی، جن میں کئی بار رانا پیلس میں شہر کے بڑے ڈاکٹروں کی گاڑیاں آتی اور چلی جاتی، لیکن اس کی غشی دور ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. جینسن اور بلیک زیرو اس کے سرہانے بیٹھے سرگوشیاں کرتے رہتے. ان تمام منشیات سے قبل کچھ ایسے اسپتالوں کا انتظام بھی کیا جانا چاہیے تھا جہاں ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کی جا سکتی، جینسن کہہ رہا تھا. اب آخر ان بدبختوں کا کیا ہو، کتنے اسپتال قائم کیے جاتے، بلیک زیرو نے کہا. ایسوں کی تعداد کم تو نہیں ہے، شہروں میں ایسے افراد کی بہتات ہے. چرسی اب بھی ایش کر رہے ہیں، یا ختم کرو ان باتوں کو، آخر اس کی جان کس طرح بچائے جائے. یہاں تو شاید کوئی ایسا شفا خانہ بھی نہیں ہے جہاں منشیات کی عادت پر کرائی جاتی ہے. غالباً ایک ایسا شفا خانہ موجود ہے، سائیکو مینشن سے اطلاع ملی تھی کہ اس شفا خانے کے انچارج سے رابطہ قائم کیا گیا ہے. اگر یہ اسی حال میں مر گیا تو بڑی ٹریجڈی ہوگی، جینسن اسے پرتشویش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا. خیر بلیک زیرو ہاتھ ہلا کر بولا، ٹھیک ہو جائے گا. اتنے میں فون کی گھنٹی بجی اور بلیک زیرو اس کمرے سے سٹنگ روم میں آیا تھا. ہیلو، اس نے رسیور اٹھا کر موت پیس میں کہا. دربان کی کال تھی گیٹ والے فون سے، اس نے کسی ڈاکٹر کی آمد کی اطلاع دی تھی. آنے دو کہہ کر اس نے رسیور کریڈل پر رکھ دیا اور سوچنے لگا شاید یہ اسی صفا خانے کا کوئی آدمی معلوم ہوتا ہے جس کی اطلاع سائیکو مینشن سے ملی تھی. وہ سٹنگ روم سے نکل کر پورچ تک آیا. آنے والے کی گاڑی پورچ میں پہنچ کر رکی تھی. ایک سفید فام آدمی گاڑی سے اترا، اس کے ساتھ ایک نرس تھی. اس نے آگے بڑھ کر بلیک زیرو سے مسافہ کرتے ہوئے پوچھا، مریض کی کیا کیفیت ہے؟ پہنچنے کی حالت میں ہے، بلیک زیرو نے کہا. اتنے میں نرس بھی دواؤں کا بیگ سنبھالے ہوئے گاڑی سے اتر آئی. پھر وہ سب جوزف کے کمرے میں آئے تھے. جینسن انہیں دیکھ کر اٹھ گیا اور نرس کو مسلسل دیکھتا رہا کیونکہ وہ خاصی دلکش تھی. ڈاکٹر کچھ دیر تک جوزف کا معائنہ کرتے رہنے کے بعد بولا، میں فی الحال اسے ایک انجیکشن دے رہا ہوں، اس سے اس کی حالت سدھر جائے گی اور اس کے بعد میں اسے اپنے اسپتال میں بلوا لوں گا. پھر چھ ماہ لگیں گے اس کے مکمل صحتیاب ہونے میں. میرا مطلب یہ ہے کہ چھ ماہ بعد شراب کی طلب نہ رہے گی. بہت بہتر، بلیک زیرو بولا. ڈاکٹر اسے انجیکشن لے کر رخصت ہوتے وقت بلیک زیرو کا اپنا فون نمبر دے دیا تھا. اس دوران میں جینسن نرس سے سرگوشیاں کرتا رہا تھا اور وہ بڑے دلاویز انداز میں مسکراتی رہی تھی. تقریباً دس منٹ کے بعد جوزف نے آنکھیں کھول دی تھی اور اس طرح اٹھ بیٹھا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ رہی ہو. کیا باس آ گئے؟ اس نے جینسن سے پوچھا. وہ آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، لیکن تم ضرور آ گئے ہو. وہ نہیں سمجھا تم کیا کہہ رہے ہو. یہ شاید خود کو دوسری دنیا میں سمجھ رہا ہے، جینسن نے بلیک زیرو سے کہا. اور ہم اسے فرشتے لگ رہے ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہو مسٹر؟ جوزف آنکھیں نکال کر بولا. میری بات کا جواب دو. نہیں ابھی نہیں آئے، بلیک زیرو سے غور سے دیکھتا ہوا بولا. آخر ہم کب تک یہاں موجود رہیں گے؟ باس کے آنے پر ہی معلوم ہو سکے گا. ایسا انجیکشن نہ کبھی پہلے میں نے دیکھا اور نہ کبھی سنا. جو ان کے اندر متحرانہ انداز میں جو اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا, تم تین دن سے بے ہوش تھے, واقعی جوزف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں, یعنی پینے کی خواہش نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ فی الحال میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کر رہا. کمال ہو گیا, آخر وہ کیسا انجیکشن تھا؟ کس انجیکشن کی بات کر رہے ہو مسٹر؟ ابھی ایک ڈاکٹر تمہیں انجیکشن دے کر گیا ہے. کون ڈاکٹر؟ جوزف بستر سے چھلان لگاتا ہوا بولا. مجھے اس کا پتا بتاؤ, جن بھاڑوں سے لوٹ لوں گا. خیال برا نہیں ہے, جیمسن نے بلیک زیرو کا آنکھ مار کر کہا. نہیں مجھے بتاؤ, میں انجیکشنوں کا اسٹاک رکھوں گا. اس نے نام نہیں بتایا تھا, جیمسن نے کہا. جب اپنے اس طرح جنگ کریں گے تو پھر دوسروں سے کیا سیکھوا؟ جوزف نے برا مان کر کہا. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر کو اس کی کیفیت سے مطلع کر دیا جائے, جیمسن نے بلیک زیرو سے کہا. ابھی تو شاید وہ اپنے ٹھکانے پر بھی نہ پہنچا. مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم لوگ مذاق کر رہے ہو, جوزف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. آخر تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ جیمسن نے سوال کیا. بس ایسا لگتا ہے جیسے پورا بیرل پیٹ میں اتر گیا ہو, نشے سے جی نہیں بھرتا, لیکن مجھے ایسی آسودگی محسوس ہو رہی ہے جیسے اپنی مقدار سے کہیں زیادہ پی گیا ہوں. میں نے آج تک کسی ایسے انجیکشن کے بارے میں نہیں سنا, جیمسن نے پرتشویش لہجے میں کہا. تم اس کی کیا پریشانی ہے؟ بلیک زیرو سے گھورتا ہوا بولا. ہمیں ہر معاملے میں محتاط رہنا چاہیے. معلوم کرو کہ یہ ڈاکٹر صاحب مینشن ہی کے توسط سے یہاں آیا تھا, اور نہیں تو کیا کسی خیراتی ادارے نے ازراہ عنایت اسے بھجوا دیا تھا؟ یار میری بات سمجھنے کی کوشش کرو, تھریچیا نے اپنے کھیل کا آغاز کر دیا ہے. بلیک زیرو کسی سوچ میں پڑ گیا. اے مسٹر, تم نے کیسے پزل باتیں شروع کر دی؟ جوزف آنکھیں نکال کر بولا. اگر تھریچیا ہی کا کوئی آدمی مجھے کسی قسم کا انجیکشن دے گیا ہے تو اس کا بہت بہت شکریہ. ابھی تم اپنے ذہن میں زیادہ زور نہ ڈالو, جیمسن جوزف کا ہاتھ تھام کر بولا. یہ سب ہمارے دیکھنے کی باتیں ہیں. میں اس بھی معطل تو نہیں ہوں, جوزف نے بگڑ کر کہا. اس انجیکشن سے پہلے صرف گوشت کے لوتھڑے ہو رہے تھے, اب تو نہیں ہوں. انجیکشن کا اثر کتنی دیر برقرار رہے گا؟ بلیک زیرو انہیں اسی بحث میں الجھایا چھوڑ کر فون والے کمرے میں آیا. جیمسن کی بات اس کے سمجھ میں آ گئی تھی. اس نے سائیکو مینشن کا نمبر ڈائل کیا اور اس کے ڈاکٹر کے متعلق پوچھ گچھ شروع کر دی, اور اس کے دیے ہوئے فون نمبر کے حوالے سے معلوم کر لیا. جن اداروں سے جوزف کے سلسلے میں گفت و شنید کی گئی تھی وہ ان میں سے کسی کا بھی نہیں تھا. بلیک زیرو لمبی سانس کھینچ کر رہ گیا, پھر بولا, معلوم کرو کہ فون نمبر یہ کس کا ہے. 15 منٹ بعد اطلاع دی جائے گی, دوسری طرف سے آواز آئی اور بلیک زیرو رابطہ منقطع کر کے جوزف کے کمرے میں آ گیا. جیمسن نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. شاید تمہارا خیال درست تھا, بلیک زیرو بولا, وہاں اس فون نمبر کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے. اے مسٹر ٹائر, تم کیا گڑبڑ کرتے پھر رہے ہو؟ جوزف بول پڑا. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, خواہ وہ شیطان کا چچا ہی کیوں نہ رہا ہو, میں اس کا زیر علاج رہنا پسند کروں گا. جاؤ اس کا فون نمبر مجھے دو, میں خود اسے اپنی کیفیت سے مطلع کروں گا. تم یعنی مریض خود اسے فون کرو گے؟ جیمسن بولا. کیا میں کوئی لبے غور مریض ہوں؟ جوزف نے غصے لہجے میں پوچھا. اس انجیکشن سے پہلے یقیناً لبے غور ہی معلوم ہوتے رہے ہیں, اب تو نہیں. مجھے بتاؤ اس کے فون نمبر. کیا خیال ہے؟ بلیک زیرو نے جیمسن کی طرف دیکھ کر پوچھا. میں کیا بتاؤں, اگر ہز میجیسٹی سے رابطہ قائم ہو سکے تو یہ بات ان کے علم میں ضرور لاؤں, اور وہاں سے جواب نہیں مل رہا, صرف گھنٹی بجتی رہتی ہے. لاؤ نکالو, کہاں ہے اس کا کارڈ؟ جوزف نے پھر تقاضا کیا. تمہارے باس سے پوچھے بغیر میں تمہارے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا. دیکھو مسٹر ٹائر, جوزف آنکھیں نکال کر بولا, مجھے کوئی غلط قدم اٹھانے پر مجبور نہ کرو. اس پر تو تم کوئی غلط قدم اٹھانے کی بھی سوچ سکتے ہو, جیمسن نے کہا. اور جوزف برا سے منہ بنائے ہوئے دوسری طرف مڑ گیا. جیمسن کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی شخصیت ہی بدل گئی ہو, وہ جوزف ہی نہ ہو. اچانک میں بلیک زیرو کی طرف مڑ کر بولا, مسٹر طاہر, باس سے معلوم کرے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھنے پر آمادہ ہوئے یا نہیں. اچھا اچھا میں معلوم کروں گا. ابھی اور اسی بس جو اس میں جا رہے ہیں انداز میں کہا اور جن سے میں بلیک زیرو کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا. ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. بلیک زیرو نے کہا اور فون والا کمرے میں چلا آیا. گھڑی دیکھے ابھی 15 منٹ پورے ہونے میں 2 منٹ باقی تھے. پھر 2 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی. بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا. سائٹ مینشن ہی کی کال تھی. مذکورہ نمبر صبح سے فون نمبر ہی نہیں ہے. دوسری طرف سے آواز آئی فون نمبر ہی نہیں ہے. بلڈ زیرو حیرت سے بولا ہاں شہر میں 911 کا سلسلہ ہی ہے نہیں. سب تو چیف کو اس کی اطلاع دینی چاہیے. اطلاع دی جا رہی ہے. بلڈ زیرو نے ریسیور رکھا ہوتا ہے ساؤنڈ پروف کمرے کے دروازے پر سبز روشنی دکھائی دی جس کا مطلب ہے یہ تھا کہ ایکس رے والے فون کی گھنٹی بج رہی ہے. ساؤنڈ پروف کمرے میں داخل ہو کر اس نے دوبارہ بولٹ کیا اور فون کی طرف بڑھ گیا. اس فون پر اسے ایکس ٹو کی آواز میں گفتگو کرنی تھی. دوسری طرف سے وہی اطلاع ملی جو خود اس نے سائکو مینشن تک پہنچائی تھی. پوری بات سن کر اس نے کہا صفدر سے کنیکٹ کرو. بہت اچھا جناب. اور پھر کسی قدر رستے سے صفدر کی آواز سنائی دی. کیا تم سول ورک کے قابل ہو؟ اس نے صفدر سے پوچھا. جی ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا تو رانا پیلس پر نظر رکھو. کچھ دیر پہلے وہاں ایک ڈاکٹر پہنچا تھا جوزف کو ایک انجیکشن دے کر اپنا فون نمبر چھوڑ گیا تھا. اور غیر کسی کے اسے جوزف کی کیفیت سے باخبر رکھا جائے. فون نمبر غلط ثابت ہوا. میں نہیں سمجھا جناب. صفدر کی آواز آئی. اس سیریز کے نمبر شہر میں نہیں ہے. بہرحال جوزف اسے انجیکشن کیا کرتا ہے اور اپنے جیسے طور پر اٹھ کھڑا ہوا ہے لیکن انداز جارحانہ ہے. ایسا لگتا ہے اب اسے اپنے باس کی بھی پرواہ نہ ہو. میں سمجھ گیا ہوں جناب. فوراً روانہ ہوتا ہوں. ویس آل کہہ کر بلیک زیرو نے ریسیور کریبل پر رکھ دیا. ساؤنڈ پروف کمرے سے نکل کر اسے مقفل کیا اور جوزف کے کمرے کی طرف چل پڑا. لیکن کمرے میں داخل ہوتے اس کے قدم وہ کھڑا ہو گئے کیونکہ جیمسن پرس پر رونتا پڑا نظر آیا اور جوزف کو کل بتانا تھا. بوکھلا ہوئے انداز میں اسے جیمسن کو سیدھا کر کے جھنجھوڑ ڈالا لیکن اس کی آنکھیں نہ کھلی. بے ہوشی خاصی گہری معلوم ہوتی تھی. پھر وہ اس کو اسی حال میں چھوڑ کر فون والے کمرے کی طرف بڑھا. فون پر گیٹ کے کسی در پر رابطہ قائم کیا. جناب آدمی جسی طرف سے آواز آئی. کالے آدمی کو باہر جاتے دیکھا تھا. وہ تو گیا جناب. کب کیسے؟ میں ابھی ابھی گیا ہوں. بس ابھی ابھی گیا جناب. تالی جیت لے گیا ہے. بلیک زیرو نے ریسیور کریبل پر رکھ کر ساؤنڈ پروف کمرے کی طرف گول لگا دی. جوزف جلد از جلد شہری آبادی سے نکل جانا چاہتا تھا. اس کا رخ ساحلی علاقے کی بستی کی طرف تھا جس میں ملکی و غیر ملکی سیاہ فام لوگ آباد تھے. تو جو خدشہ تھا کہ کہیں اس کی جیپ کی وجہ سے اسے پکڑا نہ جائے جسے وہ ڈرائیو کر رہا تھا. کچھ دیر پہلے اس سے جو حرکت سرگز ہوئی تھی اس پر نہ وہ خوش تھا اور نہ رنجیدہ. بلیک زیرو کے عدم موجودگی میں اس نے رانا پیرس سے نکل جانا چاہا تھا. جیمسن نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی اور اس نے آپے سے باہر ہو کر اس کی کمپنی پر ایک ہاتھ رسید کر دیا تھا جسے نہ وہ سہ سکا. بہرحال اس طرح سے بے ہوش ہو کر کے وہ رانا پیلس سے نکل بھاگا تھا. شہری آبادی کے اختتام سے پہلے ہی اس نے جیپ ایک گلی میں موڑ کر روکی اور اسے وہیں چھوڑ کر پھر سڑک پر آ گیا اور یہاں سے ایک آٹو رکشے پر منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا. پھر آٹو رکشا تھی ایک سلور اسٹیٹ ریسٹورینٹ کے سامنے رکا تھا جس کی مالکہ جوزف تھی کہ ہم وطن ایک سیاہ فام عورت مسز فونی مپانڈا تھی. ملک میں شراب بندی سے قبل یہاں سلور اسٹریٹ بار کا بورڈ آویزا تھا لیکن اب بار کی جگہ صرف ریستوران میں لے لی تھی. لیکن چوری چھپے شراب کا بیوپار اب بھی جاری تھا. بس فرق صرف اتنا ہوا تھا کہ اس منگل کی ہوئی شراب اجنبیوں کے ہاتھ فروخت نہیں دی جاتی تھی. جوزف کا بندر داخل ہوا تھا سونی کاؤنٹر کے پیچھے موجود تھی. جوزف پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل پڑی اور پھر اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں نظر آئیں. جوزف کاؤنٹر پر جھکتا ہوا بولا ڈرو نہیں میں بھوت نہیں ہوں لیکن تم ہاں میں بول جوزف مگونڈا ہوں جو کچھ دنوں پہلے یہاں نگانے کا پتہ پوچھتا ہوا آیا تھا اور میں یہاں سے سیدھا تمہارے کمرے میں جا رہا ہوں. کیوں نہیں کہ ہماری دوستی ختم ہو گئی؟ نہیں یہ بات نہیں. پھر کیا ہے؟ میں دراصل یہاں نہیں بیٹھ سکتا، میں جانا چاہیں فیملی میں اس پر بانند بال نے پوچھا، وہاں جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا، تو پھر مجھے خطرے میں نہ ڈالو، یہاں سے چلے جاؤ، وہ گروہ ختم ہو چکا ہے تو کوئی تم سے جواب طلب نہیں کرے گا، لیکن تم پولیس میرے پیچھے ہو، تو یہ بات ہے، وہ طویل سانس لے کر بولی، اچھا تو اوپر جاؤں میں ابھی آ رہی ہوں، اس نے کاؤنٹر کے پیچھے ہاتھ ڈال کر ایک کنجی نکالے اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، کمرہ نمبر 3، شکریہ فہمی، تمہارا معاملہ فہمی کا تو میں ہمیشہ سے قائل رہا ہوں، لیکن تم اتنے بدل کیوں گئے، گفتگو کرنے کا انداز تک وہ نہیں رہا، میں سب کچھ بتاؤں گا تمہیں، اس سے کنجی لے کر وہ اوپر کی طرف چل پڑا، اوپری منزل پر 4 کمرے تھے اور اس دروازے پر رکا جس پر نمبر 3 لکھا ہوا تھا، کپل کھول کر کمرے میں داخل ہوا، یہ شاید وہی کمرہ تھا جہاں اس منگل کی شراب کی کریٹ رکھے جاتے تھے، اس وقت بھی یہاں کم از کم 2.5-3 سے بوتلیں ضرور رہی ہوں گی، لیکن جوزف نے انہیں یوں سرسری طور پر دیکھا تھا یہ دو مٹی کے تیل کی بوتلیں ہیں، ایک طرف ایک آرام کرسی پڑی ہوئی تھی جس پر وہ نیند دراز ہو گیا، پھر اسے حیرت تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، جس انجیکشن کا ذکر جینسن اور طاہر نے کیا تھا کیا یہ اسی کا اثر تھا، شاید جوانی میں کبھی ایسی کیفیت محسوس کی ہو جب شراب کی لگ بھی نہیں لگی تھی، وہ اپنی اس کیفیت ذہنی کیفیت کا جائزہ لینے لگا، عام حالات میں وہ اپنے باس کے حکم سے 1 انچ بھی نہیں سرک سکتا تھا، لیکن اس وقت ایک ساتھی کو بے ہوش کر کے نکل بھاگا تھا، اور ساتھی بھی اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ عمران سے اجازت حاصل کیے بغیر رانا پیلس سے باہر قدم نہ نکالے، تو کیا اس نے اپنے باس سے بے وفائی کی ہے، نہیں ہر وہ نہیں، باس کے لیے تو وہ اب بھی جان دے سکتا تھا، لیکن یہ کیا کہ بس ایک عمارت تک محدود ہو کر رہ جائے، یہ ناممکن ہے، اس نے طویل سانس لی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی، پھر کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، جوزف نے اس کے دروازے کا بیرٹ گرا دیا، لیکن ساتھ ہی اس کا ہاتھ بغلی ہولسٹر پر بھی چلا گیا تھا، دروازہ کھول کر فہمی اندر داخل ہوئی اور جوزف دروازے کے پاس سے ہٹ آیا، فہمی نے بھی دروازہ بلٹ کر دیا تھا، اور اب تم سناؤ کیا کس کا ہے، اس نے جوزف کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے پوچھا، اور پھر شراب کی کریٹوں پر نظر ڈالی، انہیں مت دیکھو، جوزف مسکرا کر بولا، میں نے بہت دنوں سے سچی تک نہیں اور ایسے نظر آ رہے میں یقین نہیں کر سکتی، مت یقین کرو، خیر چھوڑو، میں نے سنا تھا کہ تم سمندر میں غرق ہو گئے، بات کچھ ایسی ہوئی تھی لیکن بچ گیا، لیکن نگانا کہاں غائب ہو گیا، شاید وہ غرق ہی ہو گیا تھا، کس کا کیا تھا، میرے باس کا بھی بزنس ہی ہے، بس انہیں لوگوں سے ٹکراؤ ہو گیا تھا، اور پولیس تمہارے پیچھے ہر گز نہیں، جوگر ہنس پڑا، پھر کیا بات ہے، کاؤنٹر پر تفصیل میں جانے کے لیے نہیں ٹھہر سکتا تھا، تو آپ سچی بات بتا دو، سچی بات یہ ہے کہ فی الحال میں مردہ بنا رہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تمہارے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آیا تھا، اگر پولیس تمہارے تعاقب میں نہیں ہے تب تو یہ ممکن ہے، میں تمہیں ضرور پناہ دوں گی، لیکن اگر یقین کرو کہ پولیس میرے پیچھے نہیں ہے، تم مجھے جانتی ہو، میں نے کبھی اپنے کسی دوست کو دشواری میں نہیں ڈالا، ہاں یہ تو میں جانتی ہوں، بس تو پھر مجھ پر اعتماد کرو، صرف اتنے دن ٹھہروں گا تو داڑھی اور میچے کچھ اور بھنی ہو جائیں، پھر کیا کرو گے، اپنے باس کے کاروباری حریفوں کو راستے سے ہٹانا شروع کر دوں گا، مغانا کو تو ورک کر ہی چکا ہوں، لیکن میں نے تو سنا تھا کہ تمہارا باس بھی تمہارے ساتھ غرق ہو گیا تھا، جب میں غرق نہیں ہو سکا تو وہ کیسے ہو جاتا، سہنے کسی سوچ میں پڑ گئے، پھر اسے غور سے دیکھتے ہی بولی، تمہارے باس کا بزنس کیا ہے، یار خود لے جاتے ہیں، ہاں خلیج فارس کے اس پوائنٹ تک، وہاں سے کیا لاتے ہیں، سونے کے علاوہ اور کیا لائیں گے، شراب نہیں لا سکتے، کس طرح، اتنی کا جات خلیج فارس ہی میں تمہارے حوالے کر دے گا، بزنس کس کا ہے، براہ راست تمہارا تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں بتاؤں گی کہ کس کا ہے، یہ معلوم کیے بغیر میرا باس ہرگز تیار نہیں ہوگا، سب تو دشواری ہے، خیر جب تب رہنا چاہو یہاں رہ سکتے ہو، لیکن اسی کمرے میں قیام کرنا پڑے گا، یہاں ایک پلنگ ڈلوا دوں گی، کوئی بات نہیں، ان بوتلوں پر رحم کرنا بڑی مہنگی پڑتی ہے، سنو اگر اس کی نوبت آئے تو پوری قیمت ادا کروں گا، مجھے اطمینان ہے، اور یہ قیام و قیام کا معاوضہ بھی ادا کروں گا. وہ مسکرائی اور باہر چلی گئی. جوزف نے پھر دروازہ بند کیا اور آرام کرسی پر لیٹ گیا. اس بار اوم بھی جو تھا دستک سے آنکھیں لے رہے سیدھا ہو کر آنکھیں ملنے لگا. کون ہے؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا. میں ہی کیسے ہو گئے؟ باہر سے فہمی کی آواز آئی. جوزف نے اس پر دروازہ کھولا. کھانے کی ٹرے فہمی کے ہاتھ پر تھی. اے تمہیں تکلیف ہوئی؟ جوزف نے اس کے ہاتھوں پر سے ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا. اور پیچھے ہٹ کر بولا آؤ. فہمی نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بولڈ کر دیا. جوزف ٹرے اسٹول پر رکھ کر بیٹھ گیا. ایک عورت آئی تھی اور تمہیں پوچھ رہی تھی. تھوڑی دیر بعد پھر آنے سے کہہ گئی. فہمی نے اطلاع دی. عورت کون عورت؟ جوزف چونک پڑا. اس کا خیال جولیا نے فٹنگ واٹر کی طرف گیا تھا. اپنا نام نہیں بتایا تھا اس نے. فہمی نے کہا. کوئی سفید فام عورت تھی؟ نہیں تھی تو ہم ہی میں سے, لیکن اتنی باوقار تھی کہ کیا بتاؤں. بس کہیں کہ شہزادی لگتی تھی. ہم ہی میں سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی سیاہ فام نسل سے تعلق رکھتی تھی؟ ہاں فیملی سر ہلا کر بولی. تو تم نے کیا کہا تھا اس سے؟ یہ کہ تم فی الحال یہاں موجود نہیں ہو. میں نے سوچا پہلے تم سے اس کے بارے میں کوئی بات کر لوں. تو گویا تم نے اس سے یہ کہا تھا کہ میں مقیم سے یہی ہوں لیکن فی الحال موجود نہیں ہوں, اس لیے وہ پھر آنے سے کہہ گئی. ہاں یہی بات ہے, تم نے اچھا نہیں کیا فہمی. جب اس برا فہمی بنا کر بولا. میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ فی الحال میں مرغی بنا رہنا چاہتا ہوں, اور اسی اعتماد کے ساتھ تمہارے پاس آیا تھا. جہاں یہ ممکن ہوگا, ورنہ سر چھپانے کو بہت سی جگہیں تھیں. مجھے افسوس ہے جوزف, میرا خیال ہے اس عورت سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. کیا مطلب؟ عجیب سی شخصیت تھی, الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. تم جانتے ہو کہ میں کسی سے بھی مریض نہیں ہوتی, لیکن اس نے مجھے شدت سے متاثر کیا تھا. پہلے ہی ہلنے میں سچی بات زبان سے نکل گئی. خیر, جوزف ٹھنڈی سانس لے کر بولا, میں دیکھوں گا کہ وہ کون ہے. تم کھانا کھاؤ, ہاتھ سے روک لیا ہے, تم نے الجھن میں ڈال دیا ہے, اور تمہاری بدلی شخصیت نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے. کیونکہ یہ 414 سبھی نظر نہیں ہے. مگر خود بھی ہے بتاؤں اپنی حالت پر, جوزف نے سوچا. پھر اس کا بولا, ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ یکساں حالت میں رہے. مر جانے کے بعد میری صحت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے کہا تھا کھانا کھاؤ. دودھ بھی اڑا دیے تم نے, جوزف نے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا. خیر تم فکر نہ کرو, اب آج تو کہہ دوں گی کہ تم واپس ہی نہیں آئے. یا پھر یہ کہہ دوں گی کہ میری لا علمی میں مستقل طور پر یہاں سے چلے گئے ہیں اور ایک اطلاعی تحریر چھوڑ گئے ہیں کہ وہ تحریر تم مجھے پہلے سے ابھی دے دو. نہیں, میں ابھی اس پر مزید غور کروں گا. کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں. یا پھر وہ کوئی شناسائی ہوگی. تمہیں کم از کم اس کا نام ضرور پوچھ لینا چاہیے تھا. میں نے پوچھا پہلے کہ وہ ٹال گئی. کہنے لگی میں پھر آؤں گی. تم نے کہا تھا کہ وہ شہزادی جیسی لگتی ہے. بالکل شہزادی جیسی. اچھا تو اب تم جاؤ اور دیکھو کہ وہ کب آتی ہے. میں اس سے ملوں گا. کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے, دیکھا جائے گا. خواہ تو خطرہ مول مت لینا. میں اب بھی اسے ٹال سکتی ہوں اس تقدیر سے کہ تم مجھے ایک تحریر دے دو. نہیں, میں اس سے ملوں گا اپنی ذمہ داری پر, اور تمہیں کوئی الزام نہ دوں گا. چلو, خالی برتنوں کی ٹرے اٹھا کر چلی گئی اور جوزف سے دروازہ بند کر کے بیٹھ رہا. ستم پوری کے بعد پھر نیند کا حملہ ہوا تھا, لیکن وہ معمولی قسم کی نیند ہی تھی. اس میں شراب سے محروم شراب زدہ آفات سے دخل نہیں تھا. پھر کسی کی دستک تھی پر نیند کا سلسلہ ٹوٹا تھا. وہ بوکھلا کر اٹھا اور نیند بیداری کے عالم میں دروازہ کھول دیا, لیکن دوسرے لمحے میں لگنے والے ذہنی جھٹکے نے اسے پوری طرح بیدار کر دیا اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. مینڈالیا اس کے سامنے کھڑی عجیب انداز میں مسکرا رہی تھی. وہ مینڈالیا جو اس پرسرار آبدوز میں اس کی ہم سفر رہی تھی اور جس کے بارے میں عمران خیال ظاہر کر چکا تھا کہ وہ فریشیا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. کیا تم مجھ سے اندر آنے کو بھی نہیں کہو گے؟ اس نے بہت دلاویز انداز میں کہا. اور جوزف اس طرح سے پڑا جیسے ابھی تک تو خواب دیکھتا رہا ہو. جرم جرم وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹتا ہوا بولا. میں بولنے کمرے میں داخل ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی کہ مجھے شراب کے کریٹوں پر ٹھہر گئی. کیا یہ سب تمہارے لیے؟ اس نے بال آخر کریٹوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا. ارے نہیں یہ تو دوسرے کا مال ہے. میں اپنے دانت نکال دیے. اپنی کیفیت بتاؤ تھوڑا سا کہ تمہاری حالات خراب ہے. میں اب بزدل کی ہوئی تھی ان کریٹوں میں قریب تو لے ان کریٹوں میں قریب تک ٹھیک ہی رہو گے. نہیں یہ بات نہیں, جب سے مجھے ہوش آیا ہے شراب کی طلب ہی نہیں محسوس ہوئی. مجھے بھوئے دو. لیکن نہیں, تم تو ایسے ہو کہ مجھے دیکھنے کو بھی نہیں کہہ رہے ہو. ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی تو نہیں ہیں. اور دراصل بیٹھو بیٹھو, اس نے آرام دیکھنے کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بیٹھ جانے کے بعد خود بھی اسٹول کھسکا کر بیٹھ گیا. پھر بولا, تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ مجھے بھوئے دو؟ اس لیے کہ ایسے انجیکشن ساری دنیا میں صرف میں ہی فراہم کر سکتی ہوں. خدا کی پناہ, تو وہ تمہارا آدمی تھا. اس نے سر پہ اسبابی جملس دی اور اسے غور سے دیکھتی رہی. لیکن حیران ہونے کی ضرورت نہیں, اگر میں تم لوگوں کی دشمن ہوتی تو تم اپنے ملک تک کیسے پہنچ سکتے؟ یہی تو میں بھی سوچتا ہوں. یقیناً بات کے سلسلے میں غلط فہمی ہوئی ہے, لیکن انہیں کون سمجھائے؟ اس نے مجھے اس کا موقع ہی نہیں دیا, ورنہ میں خود سمجھا دیتی. لیکن اب اس کی غلط فہمی رفع ہو جانی چاہیے, ورنہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ ہماری لڑائی تم سے نہیں بلکہ بڑی طاقتوں سے ہے. میں تو سمجھتا ہوں مسکین, یہی غنیمت ہے کہ تم سمجھدار ہو. لیکن میرے سمجھدار ہونے سے کیا ہوگا؟ جو اس نے حیرت سے کہا, تم مجھے اس کی تلاش میں مدد دے گے. لیکن میں تو نہیں مانتا کہ وہ کہاں ہے. دونوں مل کر کوشش کریں گے تو معلوم ہو ہی جائے گا. تم بہت مہربان ہو مسکین, بہت دفعہ تیار ہو گیا. کیا ابھی چل رہے ہیں؟ ہاں ابھی اور اسی وقت. یہاں تنگ کے کمرے میں گھٹ کر رہ جائیں گے. لیکن باہر نکلنے کا خطرہ کیسے مول لوں؟ اس طرح جیسے یہاں تک آئے تھے وہ تو پتہ نہیں کس طرح آ گیا تھا. یہاں لوگ مجھے پہچانتے ہیں, تو اس کی فکر نہ کرو, یہ میری ذمہ داری ہے. اچھا مٹی میں نیچے جا کر سونے کا حساب برباد کراؤں. اس کی ضرورت نہیں, میں پہلے ہی حساب برباد کر چکی ہوں. بس تو پھر اٹھ ہی گئے, جو اس نے کہا. وہ چودھری تجربہ گاہ ساحل سمندر کے ایک ویران علاقے میں واقع تھی. یہاں مچھلیوں کی افزائش نسل سے متعلق کام ہوتا تھا. مختلف قسم کے تجربات کیے جاتے تھے. جاپانی ماہرین کی نگرانی میں یہاں ایسے سبق پیدا کرنے کے امکانات کا جائزہ بھی لیا جاتا رہا تھا جن سے موتی نکلتے ہیں. بڑی پرسکون جگہ تھی. دور دور تک کسی دوسری عمارت کا وجود نہیں تھا. اس تجربہ گاہ میں کام کرنے والے اوقات کار کے اختتام پر اپنی اپنی قائم گاہوں کی جانب روانہ ہو جاتے تھے, لیکن ایک جاپانی ماہر ایشیدا وہیں رہتا تھا. لہذا رات کو بھی اس عمارت کی کئی کھڑکیاں روشن نظر آتی تھیں. ایشیدا کے علاوہ ایک چوکی دار بھی تھا جو رات کو پہرا دینے کے بجائے لمبی تان پر سوتا تھا, اور ایشیدا اس سے قطعی لا علم بھی نہیں تھا. اور لا علم ہوتا بھی کیسے, جبکہ خود ہی اسے رات کے کھانے کے بعد کھلا دیا کرتا تھا. ایشیدا اپنا کھانا خود ہی پکایا کرتا تھا, اور اس کا معمول تھا کہ رات کے کھانے کے بعد چوکیدار کو اپنی بنائی ہوئی چائے کا ایک کپ ضرور پلاتا تھا, اور اس چائے کے پیتے ہی چوکیدار کا نیند کا غلبہ ہوتا تھا. اور اسے بھی اس چائے کی ایسی چاٹ پڑی تھی کہ سر شام میں اس کی طلب محسوس ہونے لگتی تھی, اور رات کے کھانے کے بعد خود ہی اس جگہ پہنچ جاتا تھا جہاں ایشیدا اپنا کھانا تیار کیا کرتا تھا. چوکیدار چائے پی کر چلا جاتا اور اپنی کوٹھی میں پہنچ کر بھور ہو جاتا. اس کے بعد ایشیدا بھی باہر نکلتا, اور اس کا اطمینان کر لینے کے بعد کہ چوکیدار سو گیا ہے اور موٹر سائیکل اٹھاتا عمارت کو مکمل کر کے ساحل کے بالکل ہی ویران حصے کی طرف نکل جاتا. کلاسک نمبر ایک سائڈ اے. اس کے دوسرے ساتھیوں کو اس کی ان مصروفیات کا علم نہیں تھا,
آج بھی اس نے معمول کے مطابق موٹر سائیکل سنبھالی تھی اور عمارت کو مکمل کر کے نکلا چلا گیا تھا۔ رات کے 9 بجے تھے اور فضا میں پرشور موجوں کے ساحل سے ٹکرانے کی آواز کے علاوہ اور کسی قسم کی کوئی آواز نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اب اس میں موٹر سائیکل کے انجن کا شور بھی شامل ہو گیا تھا۔ موٹر سائیکل کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوائنٹ پر روشنی کے اشارے دیکھے اور اسی جانب بڑھتا چلا گیا۔ یہ اشارے ایک موٹر بوٹ سے ہوئے تھے۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے موٹر سائیکل روکی اور اتر کر موٹر بوٹ کی سیٹ میں جا کھڑا ہوا۔ یہاں سمندر پر سکون تھا۔ اس نے مخصوص انداز میں اپنے ہاتھ ہلائے اور موٹر بوٹ سے سرچ لائٹ کی روشنی اس پر پڑی اور اس نے پھر کسی قسم کا اشارہ کیا۔ اس بار موٹر بوٹ آہستہ آہستہ خشکی کی طرف بڑھنے لگی اور پھر وہ اتنی قریب آ گئی کہ اوشیدہ باسانی اس پر چڑھ گیا۔ موٹر سائیکل اس نے کنارے پر چھوڑ دی تھی۔ موٹر بوٹ کا رخ موڑ دیا گیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ خاصی تیز رفتاری سے جنوب کی طرف چلی جا رہی تھی۔ اوشیدہ خاموش بیٹھا رہا۔ کشتی پر 2 افراد اور بھی تھے، لیکن وہ آپس میں بھی گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ یہ سفر تقریباً 20 منٹ تک جاری رہا تھا۔ اوشیدہ کے انداز سے معلوم ہوتا تھا یہ سفر اس کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو، کیونکہ موٹر بوٹ کے رکتے ہی وہ اس پر سے چھلانگ لگا کر خشکی پر آیا تھا اور ایک طرف چل پڑا تھا، اور موٹر بوٹ پر موجود افراد میں سے کسی نے بھی اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی تھی۔ ریت کی مختصر سی پٹی طے کر کے وہ اس پتھریلی چڑھائی پر چڑھنے لگا جس میں کہیں کہیں اچھی خاصی پہاڑیوں کی سی شکل اختیار کر لی تھی، اور اب ایک چھوٹی سی ٹارچ اس کے ہاتھ میں روشن تھی جس کی مدد سے وہ اپنے راستوں کا تعین کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایسی عمارت کے سامنے کھڑا نظر آیا جس کی ساری کھڑکیاں روشن تھیں، اور وہ آگے بڑھا۔ برآمدے میں ایک کتے نے اس کا استقبال کیا تھا، لیکن وہ اس پر جھپٹا نہیں تھا بلکہ ہلکی سے اور گھوراہٹ کے ساتھ اس کے قدموں میں لوٹنے لگا تھا۔ دروازہ کھلوانے کے لیے اسے دستک بھی نہیں دینی پڑی تھی۔ دروازہ خود بخود کھلا تھا اور وہ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اندر داخل ہو گیا تھا۔ راہداری کے سرے پر پہنچتے ہی کسی نے کہا، روم نمبر 11 مسٹر اوشیدہ۔ وہ بائیں جانب مڑ گیا اور اسی راہداری کے تیسرے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ ہلکی سی دستک بھی پلیز کمن اندر سے ایک نسوانی آواز آئی۔ اوشیدہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے بڑی سی میز پر ایک سیاہ فام آدمی چپ پڑا ہوا تھا اور اس کے قریب ایک سیاہ فام عورت بھی کھڑی نظر آئی۔ مسٹر اوشیدہ، اس نے سیاہ فام مرد کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کا خون ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ اسے RC3 کتنی مقدار میں دیا جا سکتا ہے۔ اوشیدہ نے سر کو جنبش دی اور بائیں جانب والی میز پر رکھے ہوئے آلات کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن پھر آلات کی جانب جانے کے بجائے اس میز کی طرف بڑھا جس پر سیاہ فام آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر اس کا جائزہ لیا اور پلکیں اٹھا کر آنکھیں دیکھی۔ کیا یہ کسی نشہ آور دوا کے زیر اثر ہے؟ اس نے سیاہ فام عورت سے پوچھا۔ عورت نے سر کو اسباتی جنبش دی۔ تب تو فوری طور پر میں کچھ نہیں کر سکتا، اوشیدہ نے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب تک کہ اس کے سسٹم سے نشے کے اثرات زائل نہ ہو جائیں ٹیسٹنگ کے لیے خون لینا بیکار ہوگا، تب تو خاصا وقت درکار ہوگا۔ یہی بات ہے، خیر انتظار کیا جائے گا، لیکن میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکوں گا۔ کیا مطلب؟ انچارج جانتا ہے، اوشیدہ نے لاپرواہی سے کہا اور اپنے مڑ کر دیوار سے لگے ہوئے سوئچ بورڈ کے ایک سوئچ پر انگلی رکھ دی۔ دوسرے لگے میں ایک آواز گونجی، ہیلو مارک، میں مڈل لی ہوں، عورت نے اونچی آواز میں کہا۔ یس میڈم، مسٹر اوشیدہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، لیکن اس میں ابھی خاصا وقت صرف ہوگا۔ مسٹر اوشیدہ ٹھیک کہتے ہیں میڈم، ان کی زیادہ دیر غیر حاضری نامناسب ہوگی، آواز آئی، تو پھر کوئی متبادل انتظام ہونا چاہیے۔ صرف مسٹر اوشیدہ ہی RC3 کے اسپیشلسٹ ہیں، اور کوئی یہ کام نہیں کر سکے گا۔ مجھے جلدی ہے، مسٹر اوشیدہ کو میرے پاس بھیج دیجیے۔ اور اپنے اوشیدہ کی طرف دیکھا اور وہ سر کو جنبش دے کر کمرے سے نکل گیا۔ اور دائیں جانب مڑ کر سیدھا چلتا رہا. پھر راہداری کے اختتام پر رک گیا. پلیز کم مسٹر رشیدہ، راہداری میں آواز گونجی اور وہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. سامنے اس کا راگر اور تبانا سفید کام آدمی کھڑا تھا. اس نے آگے بڑھ کر رشیدہ سے مصافحہ کیا. کیا دکھتا ہے مسٹر مارک؟ رشیدہ نے پوچھا. اس عورت نے دشواری میں ڈال دیا ہے، مارک آہستہ سے بولا. میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. مادام T3D کی پرسنل اسسٹنٹ ہے تو میں رکنا ہی پڑے گا مسٹر رشیدہ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سرکاری لیب میرے چارج میں ہے. ناممکن ہے کہ رات بھر خالی پڑی رہے، چونکہ گھر بھی صبح سے پہلے بیدار نہیں ہوگا. صبح سے دشواری آ پڑی ہے. یہ کام کل شب کو بھی ہو سکتا ہے. اس وقت تک ڈرگ کے اثرات خون کو پوری طرح ظاہر ہو چکے ہوں گے. RC3 کی مقدار کے لیے خون کی ٹیسٹنگ ہنسی کھیل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، وہ سر ہلا کر بولا. اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں خود جا کر اسے سمجھاتا ہوں. وہ کمرے سے نکل کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں میڈیلیاں تھی. کیا کہہ رہا ہے؟ میڈیلیاں نے اسے دیکھ کر پوچھا. وہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں رک سکتا میڈم، سرکاری لیب کا انچارج ہے اور لیب ہی کے ایک حصے میں رہتا بھی ہے. چوکی دار کو نشہ اگر چائے پلوا کر آیا ہے، اگر اس وقت واپس نہیں گیا تو ڈیوٹی پر آنے والوں کو لیب مکمل ملے گی، تب تو واقعی دشواری ہوگی. میں ڈیلیاں کچھ سوچتی ہوئی بولی، میں دراصل یہ کام اپنی موجودگی میں کرانا چاہتی ہوں. جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے میز پر بے ہوش پڑے ہوئے کیا فام آدمی کی طرف اشارہ کیا. نہیں مادام، عمران کا باڈی گارڈ جوزف موگنڈا. میں اسے RC3 کا انجیکشن دلوانا چاہتی ہوں. یہ کام میں خود اپنی نگرانی میں کرا سکتا ہوں، مجبوراً یہی کرنا پڑے گا. بات صرف RC3 تک محدود نہیں رہے گی، اس کے بعد اسے روما QT دیا جائے گا. یہ انجیکشن میرے پاس نہیں ہے، میں فراہم کر دوں گی. اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہوں، میرے لیے بالکل نیا نام ہے. RC3 تو آدمی کو اپنی شخصیت کے احساس سے آری کر دیتا ہے. جی ہاں میں جانتا ہوں، مارک نے کہا. اور دوسرا انجیکشن روما QP، اس میں ایک نئی حس پیدا کرے گا، شکاری کتوں کی سی حس. اس طرح وہ خود ہی اپنے مالک کو ڈھونڈ نکالے گا. یعنی اپنی شخصیت کے احساس سے آری ہو جانے کے بعد شکاری کتا بن جائے گا، صرف کارکردگی کے اعتبار سے. کتوں کی طرح بھونکے میں نہیں لگے گا، تم اسے کسی کی بھی دور پر لگا سکو گے. میں نہیں سمجھا، اگر یہاں سے تمہارا کوئی قیدی فرار ہو جائے تو تم اس کا استعمال کیا ہوا لباس اسے سنبھا کر مفرور کی تلاش میں روانہ کر سکو گے. وہ اسے کسی کھوجی کتے ہی کی طرح ڈھونڈ نکالے گا. کمال ہے اگر میں اس سے لا علم ہوں. حال ہی کی ایجاد ہے، آپ مطمئن رہے میں اپنی نگرانی میں سارے کام کراؤں گا، لیکن بہت دیر ہو جائے گی. خیر تو سنو، جب بھی RC3 کا انجیکشن لگ جائے اس کے ٹھیک 8 گھنٹے بعد روما QT کا انجیکشن دیا جائے گا. بہت بہتر، اور بحالت بے ہوشی اس کا میک اپ بھی کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. میں نہیں چاہتی کہ عمران کی تلاش کے دوران میں اسے بحثیت جوزف پہچانا جا سکے. یہ کام تو ابھی شروع کرایا جا سکتا ہے، مارک نے کہا. پلاسٹک میک اپ کا ماہر موجود ہے. پھر یہ تو اس کا ابتدا کرو، میں ڈیلیا نے کہا. میں ابھی آیا، کہتا ہوا وہ دروازے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ عجیب سی آواز پوری عمارت میں گونجنے لگی اور وہ اچھل پڑا. کیا بات ہے؟ بنڈولیا نے اسے گھور کر وہ سوال کیا. کوئی غلط طریقے سے عمارت میں داخل ہوا ہے، مارک نے کہا اور تیزی سے دائیں جانب والے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا. بنڈولیا کی نظر اس پر تھی. مارک نے سوئچ بورڈ پر ایک سوئچ آن کیا. اس کے قریب دیوار پر ایک اسکرین روشن ہو گئی. اسکرین پر کسی عمارت کا پلان نظر آ رہا تھا. منڈیلیا بھی مارک کے قریب ہی آ کھڑی ہوئی. عمارت میں گونجنے والا شور اب تھم چکا تھا. یہ دیکھیے، مارک نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا. ایک منہ سا تاریخ نقطہ اسکرین پر آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا. کون ہو سکتا ہے؟ ابھی پکڑا جائے گا، وہ چھت پر ہے، مارک نے کہا. خود خود دیکھو، اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہوگا. آپ غالباً عمران کی بات کر رہی ہیں، لیکن یہاں کئی بار ایسا ہو چکا ہے. اس ویرانے میں تنہا عمارت دیکھ کر بہترے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں دیواروں پر پلندے ڈال کر چھت پر چڑھتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں. وہ جیسے ہمارے سیکرٹری کے لوگ بھی حرکت میں آ گئے ہیں. اسکرین پر کچھ اور بھی متحرک نقطے نظر آنے لگے تھے, لیکن وہ پہلے نقطے سے بہت صاف نظر تھے. میں ڈالنے کی نگاہ اسکرین پر جمی ہوئی تھی. پلان میں پہلے سے داخل ہونے والا نقطہ بہت ہی نپے پلے انداز میں حرکت کر رہا تھا, اور دوسرے نقطے سے اس کا فاصلہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. یہ عمران کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا, دفتر اس نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی, مجھے دیکھنے دو پورے میدان. وہ زور سے چیخا, شاید اس نے پلان کیمرہ تباہ کر دیا ہے. میں ڈولیاں نے مل کر دیکھا, اسکرین تاریخ ہو چکی تھی. وہ پھر پلٹ آئی اور مارک سے بولی, یہی ٹھہرو, بالکل ایسے بن جاؤ جیسے اس کی موجودگی سے لا علم ہو, لیکن سیکرٹری گارڈ اس کے پیچھے ہو. اگر وہ اس وقت بھی ہاتھ میں آیا تو میں نہیں کہہ سکتی کہ کیا ہوگا. اگر یہ عمران ہی ہے تو بچ کر نہیں جا سکے گا, آپ مطمئن رہیے, مارک بولا. کیا یہ ہماری کوئی نجی عمارت ہے؟ پھر اسے تنزیہ لہجے میں پوچھا. نہیں میدان سرکاری ہے اور یہاں ایک پروجیکٹ ہماری نگرانی میں چل رہا ہے. تو پھر کس غلط فہمی تو پھر کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. عمران نے اس عمارت میں داخل ہونے سے قبل اس کا پلان ضرور حاصل کیا ہوگا. پلان کیمرے کا ناکارا ہو جانا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے, ورنہ کسی معمولی چور کو کیا معلوم کہ پلان کیمرہ کہاں پوشیدہ ہے. خدا کی پناہ, یہاں تک تو میرا ذہن پہنچا ہی نہیں تھا. وہ سیکورٹی گارڈ کے ہاتھ نہیں آئے گا, منڈلے نے کہا. کچھ سوچتی رہے پھر بولی, یہاں کی روشنی بجھا دو اور یہیں ٹھہر کر اس کا انتظار کرو. لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ اسی کمرے میں آؤں؟ وہ اس کی تلاش میں یہاں آیا ہے. منڈلے نے بےہوش جوزف کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا, اور اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس نے جوزف کی نقل و حرکت پر نظر رکھی تھی. ویسے تم بے فکر رہو, یہ شخص بھی یہاں کی رپورٹ کے مطابق مر چکا ہے. میں نہیں سمجھا, عمران کے ساتھ ہی یہ بھی غرق ہوا تھا, تب تو مجھے جواب دہی کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے. اوشیدہ کو وہاں سے نکال لو, میں ڈالنے نے کہا. بہت بہتر, مارک نے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا. اس دوران میں خود منڈلیا نے کمرے میں اندھیرا کر دیا تھا. مارک تیز میں چلتا ہوا اس کمرے میں پہنچا جہاں اوشیدہ کو چھوڑ گیا تھا. تم فوراً چلے جاؤ, مارک نے اس سے کہا. اوشیدہ اٹھ کھڑا ہوا, لیکن مارک کے چہرے پر نظر آنے والی سراسیمگی اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکی. کیا بات ہے مسٹر مارک, تم پریشان نظر آ رہے ہو. کوئی خاص بات نہیں, اوپر کا کوئی موجود ہو تو یہی کیفیت ہوتی ہے. بس تم نکل ہی جاؤ, کل شب کو دیکھا جائے گا. اوشیدہ کمرے سے نکل گیا اور مارک کھڑا سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے. وہ یہاں کے پروجیکٹ میں مشیر کی حیثیت رکھتا تھا, بظاہر مغربی جرمنی کا فراستہ تھا اور ببا کے نیوزی لینڈ کا ایجنٹ بھی تھا, لیکن ابھی تک اسے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس کی بنا پر اس کی دونوں حیثیتیں آپس میں متصادم ہوتی. عمران کے سلسلے میں اسے شروع سے آگاہ کر دیا گیا تھا اور اس کے پاس اس کی تصویر بھی تھی, لیکن اس کی تلاش میں اسے عملی حصہ نہیں لینا پڑا تھا. محض اس سے ہوشیار رہنے کے لیے اس کی تصویر اس تک پہنچا دی گئی تھی. اور اب اس عورت منڈلنے کی وجہ سے جگہ خواہ خواہ ملوث ہو گیا تھا. بہتر کسی نے دروازے پر دستک دی اور وہ اچھل پڑا. باہر سے آواز آئی, میں اوشیدہ ہوں مسٹر مارک. وہ دانت پیس کر رہ گیا, پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا, تم ابھی تک نہیں ہو؟ ارے جیسے ٹائگر کو کیا ہوا, جب میں آیا تھا تب تو ٹھیک تھا, حد میں نے میرا استقبال کیا تھا. اوشیدہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا, کیا ہوا ٹائگر کو؟ بہن پر بے سے حرکت پڑا ہے. اے نہیں کہوں, مارک نے کہا اور مسترگانہ انداز میں کمرے سے نکل آیا. اوشیدہ اسے باہر لایا تھا. لان پر ایک جگہ وہی کتا پڑا ہوا نظر آیا جس نے اوشیدہ کی آمد پر اس کے قدموں میں لوٹیں لگائی تھی. کیوں مر گیا؟ مارک بے سخت اس پر جھکتا ہوا بولا, نہیں میرا خیال ہے کہ تم کہیں کسی نے اسے بے ہوش تو نہیں کر دیا. اوشیدہ چوکنا ہو کر بولا, جاؤ تم جمے جاؤ, مارک جھملا کر بولا. میں جا رہا ہوں, اوشیدہ نے کہا اور تیزی سے ساحل کی طرف چل پڑا. مارک کتے کو گود میں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا, اچانک اس نے ٹانی گن کی تڑتڑاہٹ سنی اور اچھل پڑا. پھر کتے کو وہیں چھوڑ دینا پڑا تھا. ٹانی گن کی فائرنگ کی آواز عمارت سے آئی تھی. تو پھر کیا یہ اتنا ممکن ہوتی کہ وہ دوبارہ عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کرتا؟ اس نے عمارت کی طرف دیکھا، سناٹے میں آ گیا، پوری عمارت تاریخ نظر آ رہی تھی، شاید مین سوئچ آف کر دیا گیا تھا، کیا سیکورٹی گارڈ نے یہ قدم اٹھایا ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اندھیرے میں وہ چور کو کس طرح پکڑیں گے؟ ایک بار پھر ٹامی گن کا برسٹ مارا گیا اور اس نے یہی مناسب سمجھا کہ سینے کے بعد لیٹ کر ساون کی طرف رینگنا شروع کر دے، تھوڑی دور چلا ہوگا کہ کوئی مخالف تم سے آتا دکھائی دیا، اس کا ہاتھ کوٹ کے اندرونی جیب میں چلا گیا جس میں 2.5 کا پسٹول موجود تھا، لیکن قبل اس کے کہ وہ پسٹول نکالتا، اس دھندلے سائے نے آہستہ سے اس کا نام لے کر آواز دی، اوہ اوشیدا، وہ طویل سانس لے کر رہ گیا، پھر تیزی سے اٹھا تھا، پھر واپس آ گئی، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہہ سکا، منڈیلیاں کشتی پر موجود ہے، اوشیدا نے کہا، اور تمہیں بلا رہی ہے، تنہا ہے؟ مارک نے پوچھا، ہاں تنہا ہی ہے، جلدی کرو، وہ بہت تیزی سے ساحل پر آئے تھے اور کشتی پر چڑھ گئے تھے، مارک نے منڈیلیا کی آواز سنی، وہ اس کا نام لے کر خیریت دریافت کر رہی تھی، میں ٹھیک ہوں میدان، لیکن ٹائیگر شاید اب مر ہی جائے، نکل جائے، فی الحال یہاں تمہاری موجودگی مناسب نہیں ہوگی، پتا نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، مارک بولا، میں نے 2 بار ٹامی گنوں کی فائرنگ سنی تھی، منڈیلیا کچھ نہ بولی، موٹر بوٹ حرکت میں آ گئی تھی اور شیدا کو ٹھیک اسی جگہ اتارا گیا جہاں موٹر سائیکل چھوڑ کر اس نے موٹر بوٹ کا سفر اختیار کیا تھا، کل کا کیا پروگرام ہے اوشیدا نے مارک سے پوچھا اور مارک منڈیلیا کی طرف دیکھنے لگا، کل کا کوئی پروگرام نہیں، منڈیلیا نے کہا، تا اطلاع ثانی تم وہیں ٹھہرو گے جہاں تمہارا قیام ہے، اوشیدا نے سر کو جنبش دی اور موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا، کشتی سے اسی جانب موڑ دی گئی جدھر سے آئی تھی، اب مجھے کیا کرنا ہوگا میدان، مارک نے منڈیلیا سے پوچھا، فی الحال تم میرے ساتھ چلو گے، مارک خاموش ہو گیا، انجان کو یقین تھا کہ اب تھریسیا جوزف پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گی، اس لیے وہ اس کی طرف سے غافل نہیں رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تھریسیا پر قابو پا لینے کی کوئی گھات سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ منڈیلیا کے روپ میں اس مہم پر نکلی تھی اور یہی چیز عمران کو محتاط رہنے پر مجبور کرتی رہی تھی، آخر اس روپ میں کیوں جو عمران کا جانا پہچانا تھا، بہرحال مختلف مراحل سے گزرتا ہوا وہ اس عمارت تک جا پہنچا تھا جہاں جوزف کو بے ہوش کر کے لے جایا گیا تھا، عمارت کے پلان سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اسے تنہائی وہاں جا گھسنے کا پروگرام بنا لیا تھا، لیکن اسے اس کا علم نہیں تھا کہ رکھوالی کے کسی کتے سے بھی ثابتہ پڑے گا، بہرحال اس کے سلسلے میں ڈائٹ گن کام آئی تھی، جیسے ہی اس نے اس پر چھلانگ لگائی تھی نشہ آور ڈائٹ گن کا شکار ہو گیا تھا، عمران یہ بھی جانتا تھا کہ جیسے ہی چھت پر پہنچے گا خطرے کے الارم کی آواز عمارت میں گونجنے لگے گی، اور یہی نہیں بلکہ چھت پر نصب شدہ پلان کیمرے نیچے والوں کو اس کی نقل و حرکت سے بھی آگاہ کرتا رہے گا، لہٰذا اوپر پہنچ کر اس نے جلد از جلد پلان کیمرے کو ناکارہ کر دینے کی کوشش کی تھی، اس مرحلے سے بھی گزر جانے کے بعد اس نے سیکورٹی گارڈ کی طرف توجہ دی تھی، وہ ان سے تصادم نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنے ہی تھے، ان کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوگا کہ خود انہیں کے درمیان کسی قسم کے مجرم پوشیدہ ہیں، بہرحال انہیں بھی بڑی تدبیروں سے ڈائٹ گن کا نشانہ بنا کر بے ہوش کیا تھا، ایک کو تو 2 روپے سنبھالنا بھی پڑا تھا ورنہ وہ چھت سے نیچے ہی جا گرا ہوتا، بہت دشواری سے نیچے پہنچا تو ہر طرف اندھیرا تھا، بس پھر جہاں تھا وہیں رک گیا، تھوڑی دیر بعد اس جگہ فرش پر زور زور سے پاؤں مار کر ایک طرف پھٹ گیا، سمجھتا تھی کہ اس کا کوئی رد عمل ضرور ہوگا لیکن کہیں سے ہلکی سی بھی آواز نہیں آئی، پھر اس نے جیب سے پینسل ٹارچ نکالی تھی اور روشنی کی ایک باریک سی لہر کے سہارے راستے کا تعین کر کے آگے بڑھتا چلا گیا، اس طرح اس نے پوری عمارت چھان ماری تھی لیکن جوزف کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں آیا تھا اور وہ بھی بے ہوش پڑا ہوا تھا، پھر اس 2.5 من کی لاش کو کندھے پر لاد کر کئی فرلانگ پیدل چلنا پڑا تھا اور عمران کی آنکھوں میں ستارے رقص کرنے لگے تھے، اور اب جوزف آرام کرسی پر پڑا چھت سے اس طرح تکے جا رہا تھا جسے ابھی چھت سے تکتا ہو. سامنے عمران کھڑا سے گھورے جا رہا تھا. آخر جوزف بھرائی آواز میں بولا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا باس, کیا تیرا یہی دل چاہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے؟ عمران نے ڈپٹ کر پوچھا. میری باس پیدا کرنے والے کی قسم, اب ایسا کوئی خیال دل میں نہیں ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا, وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا. تو پھر وہ اس انجیکشن کا اثر تھا, لیکن اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں. ہومیوپیتھی, عمران ہاتھ اٹھا کر بولا. میری بس اس سے متاثر ہو جانے کے بعد میں کوئی دوا نہیں کھاؤں گا, بس مجھے یوں ہی مرنے دو. بیوقوفی کی باتیں مت کرو. اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دیے اور عمران چونک پڑا. کیلے گراہم کے علاوہ اور کوئی اس کے عام گھر سے واقف نہیں تھا. دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے بغلی ہولسٹر کا ہاتھ رکھ لیا تھا. آج کل اس کے ہولسٹر میں ریوالور کے بجائے ڈاگ گن رہتی تھی. پتا نہیں کب اپنے ہی آدمیوں سے مدبھیر ہو جائے اور اسے ان پر بھی گولی ہی چلانی پڑے, لہذا ڈاگ گن ہی مناسب تھی. کون ہے؟ اس نے دروازے کے پاس پہنچ کر اونچی آواز میں پوچھا. کیلی, باہر سے آواز آئی. عمران نے دروازہ کھول دیا, لیکن دوسرے ہی لمحے میں وہ بغلی ہولسٹر سے بیٹ گن بھی نکال چکا تھا. اور یہ اس لیے ہوا تھا کہ اسے کیلی گراہم کے پیچھے دو افراد اور بھی نظر آئے تھے. ان میں سے ایک نے تو کیلی کی کمر سے ریوالور کی نال لگا رکھی تھی اور دوسرا اس کے پیچھے تھا. عمران نے پہلے اس کو نشانہ بنایا اور جب اور وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ڈالتے ڈھیر ہو گیا, لیکن دوسرا آدمی جس نے کیلی کی کمر سے ریوالور لگا رکھا تھا اور رہا ہے, میں اسے ختم کر دوں گا ورنہ پسٹل زمین پر ڈال دو. کیلی نے بڑی بے بسی سے عمران کی طرف دیکھا. عمران ڈاٹ گن فرش پر ڈال کے پیچھے ہٹ آ گیا. وہ بات کیلی سمت اندر داخل ہوا, اگر میرا ساتھی مر گیا تو اچھا نہیں ہوگا. عمران کچھ نہیں بولا. نوبار اچانک کیلی کے پاس سے ہٹ کر ریوالور کا رخ عمران کی طرف کرتا ہوا بولا, اسے جو اندر اٹھا رہا ہوں. بہت اچھا جناب, عمران نے بڑے ادب سے کہا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں. وہ برآمدے میں آیا, جھک کر بے ہوش آدمی کو اٹھانے لگا. اس کی پشت دوسرے آدمی کی طرف تھی. لہٰذا اسے اٹھانے سے پہلے اس کا ہاتھ اس کے بغلی ہولسٹر میں رین دیا. پھر وہ سیدھے کھڑے ہو گئے. دفتر میں کب سے دوسرے آدمی کی آواز آئی. شاید اس دوران میں اسے بھی اپنے بے ہوش ساتھی کا بغلی ہولسٹر یاد آ گیا تھا, لیکن اب دیر ہو چکی تھی. عمران اس سے لڑکھڑایا اور اس طرح زاویہ بدل کر ایک دم مڑا اور اس کے ریوالور والا ہاتھ پر فائر کر دیا. پاؤں سا پلٹ چکا تھا. کیلی نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے گرے ہوئے ریوالور پر قبضہ کر لیا اور وہ تو اپنے بائیں ہاتھ پکڑے جھومتا رہ گیا. اسی عالم میں عمران اسے کمرے میں دھکیل لے گیا. ادھر پائی کی آواز سن کر جوزف بھی دوڑ پڑا تھا. اسے اندر اٹھالا. عمران نے برآمدے میں کھڑے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کیا. جوزف نے بڑی پھرتی سے تعمیل کی تھی. بالکل نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ذرا دیر پہلے مرغوں کی طرح پڑا رہا ہوگا. وہ اسے ہاتھوں پر اٹھا لایا اور ایک طرف فرش پر ڈال دیا. زخمی آدمی اب بھی ہاتھ دباس کراہے جا رہا تھا. عمران نے دروازہ بند کر دیا اور ڈاٹ گن فرش سے اٹھا کر بغل ہولسٹر میں رکھتا ہوا بولا, کیلی میں نے تمہیں باہر نکلنے سے بعد رکھنے کی کوشش کی تھی. باہر نکلے بغیر کام بھی تو نہ چلتا. یہ لوگ کہاں سے ٹکرائے تھے؟ میں نہیں جانتی کہ کب سے اور کہاں سے میرا تعصب شروع کیا تھا. ظاہر تو یہیں آ کر ہوئے تھے اور مجھے مجبور کیا تھا کہ میں دروازے پر دستک دوں. کیا خیال ہے یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ معلوم کرو. کس سے معلوم کرو؟ میرا خیال ہے کہ دوسرا بھی بے ہوش ہونے والا ہے, خون ضائع ہو رہا ہے. تب تک تم لوگ پچھتاؤ گے, زخمی آدمی کہتا ہوا بے ہوش ہو گیا. اس کا زخم دیکھو, عمران نے قیدی سے کہا. میرا خیال ہے کہ گولی کھال پھاڑتی ہوئی گزر گئی ہے. تم نے واقعی کمال کر دیا. جان بچانے کے لیے ہر زاویے پر نظر رکھنی پڑتی ہے اور خود سے ڈاٹ گن لیے پھرتے ہو. جب تک میری جان تو نہ بن جائے, کسی زندگی کو ختم کر دینے سے احتراز کرتا ہوں. تمہارا فلسفہ بڑا عجیب ہے. میں نے کہا تھا ذرا اس کا زخم دیکھ لو. ہاں دیکھتی ہوں. عمران نے جو اس سے کہا تم کب تک کھڑے رہو گے جا اپنے آرام کرسی پر. میں ٹھیک ہوں بس. کیلی فرسٹ ایڈ بکس کے لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی. جوزف اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولا کیا تم اس عورت پر اعتماد کرتے ہو بوس؟ تجھے یہ کیا نہیں سوجی ہے؟ بس میں یہی پوچھ رہا ہوں بوس تاکہ اسی مناسبت سے اپنا رویہ رکھوں. فی الحال میں فیصلہ نہیں کر سکا ہوں کہ اس پر اعتماد کیا جائے یا نہیں. ٹھیک ہے میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پہلے سے زیادہ عقل مند ہو گئے ہو. پتا نہیں کیا بات ہے بوس مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری آنکھوں کے سامنے سے کسی قسم کا پردہ ہٹ گیا ہے اور جیسے وہ دن رات ہی نہ ہو. ایک ذرا سا دکھ اور جھیل لے تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. کوشش تو کر رہا ہوں بوس. بس جا آرام کرو. یہ کون لوگ ہیں بوس؟ مجھے تو رومانوف کے آدمی لگتے ہیں. تو پھر دوسرے بھی گھات ہی میں ہوں گے اگر وہ اس عورت سے پہچانتے ہیں. دیکھا جائے گا. اتنے میں کیلی واپس آ گئی. زخم دیکھ کر پہلے یہ رائے ظاہر کر چکی تھی کہ وہ مخدوش نہیں ہے. خون روکنے کی تدبیروں کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی کیونکہ خون جمنے لگا تھا. ہاتھ کی ڈریسنگ کے بعد ان دونوں کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کی جانے لگی تھیں. تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا جسے عمران نے بیٹ گن کا نشانہ بنایا تھا. ریوالور جوزف کا جو جوزف ریوالور کا رخ اس کے جانب کے مسلسل کا خوشیار نظروں سے گھورے جا رہا تھا. میں کہاں ہوں؟ تم لوگ کون ہو؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں سوال کیا. کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ عمران نے کیلی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا. نہیں. حالانکہ اسی کا تعاقب کرتے ہوئے تم دونوں یہاں آئے تھے اور اسے مجبور کیا تھا کہ دروازے پر دستک دے. کیا تم ہم لوگوں کے خلاف کوئی کیس بنانا چاہتے ہو؟ اسے ناخوشگوار لہجے میں پوچھا. نہیں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم دونوں سڑک پر چلے جا رہے تھے کسی نے زبردستی ہمیں یہاں پہنچا دیا. تم کسی عدالت کو جواب دہ نہیں کر رہے ہو. اگر زبردستی لائے گئے تو یہاں دفن بھی کیا جا سکتے ہو. تو یہ بات ہے. ہاں یہی بات ہے. میرے ساتھی کے ہاتھ پہ پٹی کیسی بندھی ہوئی ہے. وہ زخمی بھی ہو گیا تھا لیکن کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں. وہ بھی ہوش میں آ جائے گا. تم کون ہو؟ تمہاری دانش میں مجھے کون ہونا چاہیے؟ اس سیاسام کی موجودگی میں تم عمران ہی ہو سکتے ہو. تمہارا خیال غلط نہیں ہے. کیا تم اس عورت کو دوست سمجھتے ہو؟ کیا غلط کیا اس کی کوئی دشمنی ثابت نہ ہو جائے دوست ہی سمجھوں گا.
توفک نمبر ایک سائنس بی. توفک نمبر ایک سائنس بی. یہاں پر اس